حقیقت کیا ہے یہ بتلا رہی ہے، شہادت راستہ دکھلا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ بتلا رہی ہے، شہادت راستہ دکھلا رہی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الافاق باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صلوات محمد وعلى تمام شهداء کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، لیکن خصوصی طور پر ان تمام شهداء کے لیے جن کا ہم سب کے کندھوں پر قرض ہے، جنہوں نے اپنا خون دیا، جنہوں نے اپنی جان دی، جنہوں نے مظلومیت کی موت کو گلے لگایا تاکہ قوم عزت کے ساتھ جی سکے۔ ان تمام شہداء، بالخصوص آج جس نوجوان شہید کے لیے اس مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے، سب کے ایصال ثواب کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اياك نعبد واياك نستعين، صراط المستقيم غير المغضوب عليهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يرد ولم يولد والله احد، اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد، والله احد، اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد۔ سب مل کر تین دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس اور عظیم مہینے میں آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے شہداء کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی، سربلند رہنے کی، اور سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چلے گئے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یعنی جان نچھاور کیا، قربان کیا اور چلے گئے۔ جان نچھاور کرتے ہوئے جن سختیوں سے وہ گزرے، وہ اپنی جگہ، ان کی فیملی کے لوگ ان کی جدائی میں، ان شہیدوں کی جدائی میں جن سختیوں سے گزرے وہ اپنی جگہ. ان شہیدوں کے والدین, بہن بھائی, عزیز, بیوی, بچے, یہ جن سختیوں سے گزر رہے ہیں وہ اپنی جگہ. جب آپ ان تمام سختیوں کو دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ شہید کوئی معمولی انسان نہیں ہے. جو لوگ بچ گئے, میں آپ وقتی طور پر جب کوئی لاش ہمارے سامنے آتی ہے تو ہماری آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے بھی گر پڑتے ہیں. دو چار دن اس شہید کی تلخ یاد ہمارے ذہنوں میں, یعنی اس کی جدائی کی تلخ یادیں ہمارے ذہنوں میں باقی رہتی ہیں, لیکن اس کے بعد ہماری روٹین اور روزمرہ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور جتنی بھی سختیاں ہیں, جتنے بھی امتحانات ہیں, جتنی بھی آزمائشات ہیں, ان کا سامنا اس فیملی کو ہی کرنا پڑتا ہے انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ ایک شہید کا تعلق صرف اس کی فیملی سے نہیں ہوتا, اس کے دوستوں سے نہیں ہوتا, اس کے والدین سے نہیں ہوتا. اس کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں, اپنے عزیزوں کے لیے نہیں, بلکہ اپنے مکتب اور اپنے نظریے کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر نکلتا ہے, تاکہ اگر جان جائے تو جائے لیکن اس کا مکتب سر بلند رہے, اس کی آئیڈیالوجی زندہ رہے, اس جرأت کے رستے پر چلنے والے جوانوں کو حوصلہ ملے کہ ہم سے بہتر لوگوں نے اگر قربانیاں دی ہیں تو ہمیں بھی قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب ایک جوان میدان عمل میں قدم رکھتا ہے اور شعوری طور پر قدم رکھتا ہے, لاشعوری طور پر نہیں, شعوری طور پر قدم رکھتا ہے, تو اس سے بڑھ کر سرمایہ کسی قوم کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا وہ شعور ہے جو اس قوم کو زندہ کرنے کا باعث ہے, اس کی وہ قربانی ہے جو اس قوم کے اندر احساس بیداری پیدا کرتی ہے, اس کا وہ رنگین اور سرخ خون ہے جو عام معاشرے کو دوبارہ سے تحرک, ارادہ, شعور, حوصلہ, ہمت اور جرأت عطا کرتا ہے. یہ اس خون کی تاثیر ہے. قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں مخاطب کیا ہے, من المؤمنین الرجال, مؤمنین میں سے کچھ رجال, رجل کی جمع مرد, ایسے ہیں. یہ مرد صرف جنس کے حوالے سے نہیں آئے. قرآن کریم جب کہتا ہے کہ من المؤمنین الرجال, مؤمنین میں سے کچھ رجال, یعنی رجل کی جمع, کچھ مرد ایسے ہیں, تو کیا تمام مؤمنین مرد نہیں ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. قرآن کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ہر صاحب ایمان ہونے کا دعوے دار مرد نہیں ہوتا. مرد ہونے کے لیے کچھ خصوصیات چاہیے. علی کی ولایت کو ماننا اور ہے, اور اس ولایت کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑے ہونا اور ہے. بڑا فرق ہے. ایسے بڑے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو علی کی ولایت کا دم بھرتے ہیں, لیکن وہ امن کے زمانے کے مجاہد ہیں اور امتحان کے زمانے میں گوشہ نشین ہیں. بڑے ملیں گے آپ کو ایسے مجاہد. قرآن اس لیے کہتا ہے من المؤمنین رجال, بعض مرد ایسے ہیں مؤمنین میں سے جو رجال ہیں, جو مرد ہیں اور حقیقی مرد ہیں. صدقوا ما عاهدوا الله عليه, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا ہے اس عہد پر وہ قائم بھی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے بھی ہیں, اور انہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا ہے. صدقوا, سچا کر کے دکھایا ہے. انہوں نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ بارلہ جب کبھی اور جہاں کہیں تیرے دین کو میرے خون کی ضرورت پڑی میں کسی اور کی جانب نہیں دیکھوں گا, اپنے فریضے کو دیکھوں گا اور اس کو نبھاؤں گا. وہ اس شہید نے کیا ہے. صدقوا ما عاهد اللہ علیہ. ومنہم, اور انہی مؤمنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ جو اپنے وعدے پر عمل کرنا چاہتے ہیں, موقع کے انتظار میں ہیں. ومنہم من قضا نحبہ, جن کا وعدگاہ یا جن کے وعدے کا موقع قریب ہے, بہت جلد ان کی بھی باری آنے والی ہے, اپنے امتحان کے حال تک وہ پہنچ رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ نہ جانے کب ہماری باری آئے. اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں, ہم کہاں پر کھڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا شہید کا قرض صرف اس کے گھر والوں پر ہے؟ کیا شہید کے اس بلند ارادے کو صرف اس کے گھر والوں نے ہی نبھانا ہے؟ شہید ایک قوم کی جرأت کی عکاسی کرنے والی ہستی ہوتی ہے, قوم کی, صرف کسی گھر کی نہیں. شہید کے خون کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے, شہید کی فکر کا تعلق اس سماج سے ہوتا ہے. اس لیے غور کیجئے گا, استاد مطہری نے جب شہید کی بات کی تو بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب شہید اپنے اس بلند عزم, بلند ہمت, بلند شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کرتا ہے اور اس کے جسم کے خون سے پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے, تو یہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ اس قوم کی رگوں میں دوڑتا ہے اور قوم کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے. قوم کو نئی زندگی شہید کا خون عطا کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حقیقتاً ہمارے ہاں ایسا ہے؟ واقعی ہمارے اندر اس شہید کا خون شہید والا ولولہ پیدا کر رہا ہے؟ شہید اجتماع کے لیے قربانی دیتا ہے, کیا اجتماع میں موجود لوگ بھی شعوری طور پر اجتماعی سوچ کا حامل بنتے ہیں یا وہ اجتماع میں رہتے ہوئے بھی انفرادی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. چونکہ اسلام دین مکتب اہل البیت انسانی اجتماع کو منحصر اجتماع تکامل کی طرف لے جانے کا پیامبر ہے. یعنی دین جب اپنی تعلیمات کسی معاشرے تک پہنچاتا ہے تو فرد فرد تک بھی پہنچاتا ہے اور افراد کو آپس میں جوڑتا بھی ہے. دین افراد کو آپس میں توڑتا نہیں ہے, الگ الگ نہیں کرتا, ان کو الگ الگ اکائیوں کی صورت میں نہیں دیکھتا, بلکہ ان کو ان الگ الگ اکائیوں کو آپس میں جوڑ کر ایک قوم, ایک ملت اور ایک امت بناتا ہے. دین کا مزاج یہ ہے, دین کی مشیت یہ ہے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے. تو قوم کب قوم بنتی ہے؟ جب اپنی انفرادی حیثیتوں کو ایک طرف رکھ کر اپنے اجتماعی مفادات اور اجتماعی شعور کا مظاہرہ کر کے شہداء کے اس پیغام کو اپنی زندگی کا ہدف قرار دے اور میدان میں کھڑے ہو جائیں. یعنی قوم قوم بنے. ابھی بھی اگر آپ معاشرے میں چلے جائیں, آپس میں دیکھ لیں, تو ایسے لوگ جو قوم کو قوم بنانے کے لیے سوچتے ہیں, آپ کو 1% بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے. تعداد میں اتنے کم, شعور میں اتنا نیچے, لیکن جب شہید آپ کے درمیان میں موجود ہے جو ایک شمع ہے, شہید آپ کے درمیان موجود ہے جو مینارے نور ہے, رستہ دکھانے کے لیے
بہترین روشنی ہے،
پھر اس کے بعد اس شعور کی کمی تو نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ مولانا رومی نے کہا تھا کہ متحد جانہائے شیران خداست، جان گرگان و سگان از ہم جداست، متحد جانہائے شیران خداست۔ یہ جو بھیڑیے ہیں، بھیڑیے اور کتے ہیں، بھیڑیوں اور کتوں کی روحیں اور ان کی جانیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہے، ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کی جانیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، لہذا وہ جہاں پر بھی ہو وہاں پر متحد ہو کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ جو اہل ایمان ہے، اہل ایمان جن کے درمیان ولایت علی ان سب کو جوڑنے کا باعث ہے، انہیں ایک ہونا پڑے گا، اگر ایک نہیں ہوں گے تو اہل ولایت ہونے کا دعویٰ فضول ہے۔ انہیں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر میدان میں کھڑا ہونا پڑے گا، انہیں اپنے معاشرے میں تبدیلی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے مکتب کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے ہم نو مستضعف کمزور اور پابرہنہ انسانوں کی مدد کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے۔ یہ شہید کا پیغام ہے، شہید کا پیغام۔ اس لیے جب کوئی شہید زمین پر گرتا ہے تو اللہ نے اس شہید کو مقام اس لیے اتنا بلند عطا کیا ہے کہ اس شہید کے گرنے سے لے کر اس کی جان نکلنے تک اس کی ہر ہر ادا کو اللہ اہمیت دیتا ہے، اور اس کے جسم سے نکلنے والے ہر قطرے خون کی قیمت مقرر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی انفرادی کاوش نہیں ہے، وہ اس کی اجتماعی کاوش ہے۔ وہ اپنی قوم کو اپنے اس نکلنے والے ہر بوند اور ہر قطرے خون سے زندگی عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ جب کسی شہید کے جسم سے پہلا قطرے خون زمین پر گرتا ہے تو اس کی تمام خطائیں اور تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام گناہ، یہاں تک کہ شہید اس مقام تک پہنچتا ہے کہ ینظر الی وجہ اللہ، اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جس مقام تک پہنچنے کے بعد جب اس کو بہشت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بہشت کے اندر داخل ہو جاؤ، تو علامہ طبرسی نے مجموع البیان میں، تفسیر مجموع البیان جو ہمارے ہاں بہت ہی معتبر تفسیر ہے، وہاں پر یہ جو شہداء کے حوالے سے آیات ہیں ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب شہید بہشت کے دروازے پر پہنچتا ہے اور فرشتے اس کو بہشت کے اندر داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواباً کہتا ہے کہ میں اکیلے بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں پھر کیا کرو گے؟ جواب ملتا ہے شہید کی طرف سے، چونکہ شہید اجتماعی سوچتا ہے نا، اجتماعی سوچتا ہے، اس نے اپنی جان کس کے لیے دی ہے؟ اجتماع کے لیے۔ کس کے لیے دی ہے؟ معاشرے کے لیے۔ کس کے لیے دی ہے؟ اپنے مکتب کے لیے۔ کس کے لیے دی ہے؟ اپنی آئیڈیالوجی کے لیے۔ لیکن اس کی وہ جو اجتماعی سوچ اس دنیا میں تھی وہاں پر بھی وہ اجتماعی سوچ باقی ہے، تو کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مکتب کے بیٹوں کو ساتھ لے کر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ پھر فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ بار الہ اس شہید کی یہ خواہش ہے، ہم کیا کریں؟ جواب کیا ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس شہید کو اجازت دو کہ یہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو جائے۔ 70,000! اتنا مقام اور اتنا مرتبہ کیوں ہے اس شہید کا؟ اس کے ارادے کی وجہ سے، اس کی فکر کی وجہ سے، اس کے شعور کی وجہ سے، اس کے بدن کی وجہ سے نہیں کہ وہ ہٹا کٹا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ فلان قوم میں سے تھا، اس لیے نہیں کہ وہ فلان خاندان کا چشم و چراغ تھا، اس لیے نہیں کہ وہ فلان سرزمین کا رہنے والا تھا، بلکہ اس کے اندر جو پاکیزگی تھی، اس کے اندر جو ارادہ تھا، اس کے اندر جو ویژن تھا، اس کے اندر جو شعور تھا، اس کے اندر جو علم اور معرفت کا بحر بیکراں تھا، اس کا وہ جو ارادہ تھا، ان تمام چیزوں کے باعث جس کی وجہ سے وہ میدان میں اتر کر جان دینے پر تیار ہے، اور جان دیتے ہوئے بھاگتا نہیں ہے، پیٹھ پر گولی نہیں کھاتا، سینے پر کھاتا ہے اور میدان میں کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے اس شہید کو اللہ وہ مقام دیتا ہے۔ شہید نے تو اپنا کام کر دیا، شہید نے اپنا کام کیا اور چلا گیا، شہداء نے اپنا کام کیا اور وہ چلے گئے، ہم ان شہداء کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان شہداء کے خون کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شہید کا خون ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن جن کو شہداء کے خون سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ لوگ اس فائدے کو آیا اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا پھر اپنے معاشرے کو اٹھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اسی میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے شہیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو سکیں کہ اے شہید، تو نے اگر اپنی جان نچھاور کی تو ہم بھی حاضر ہیں اور تیری راہ پر قائم و دائم ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ اب اگر آپ کے دین کو ضرورت پڑے، آپ کی قوم کو ضرورت پڑے، دین اور قوم سے قطع نظر کہیں پر ظلم ہو رہا ہو، ظلم کے خلاف اٹھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ظلم کے خلاف بولنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کیا صرف یزید کا آ جانا ظلم ہے، یا پھر کہیں پر بھی بے انصافی ہو، کہیں پر بھی بے عدالتی ہو، عدل سے عدول کیا جائے، عدل کا رستہ چھوڑ دیا جائے، تو وہاں پر عدل کو محفوظ رکھنے کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے بولنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ جہاں پر نہیں بولو گے ظالموں کے ساتھ شمار ہوگا۔ جو نہیں بولے گا وہ کبھی بھی شہداء کے صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ظلم کے خلاف بولے نہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ امیر المومنین سے جب آپ پوچھیں گے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیونٹی کے منہ میں گندم کا چھلکا ہو تو علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس چیونٹی کے منہ سے گندم کا وہ چھلکا چھین لے، اگرچہ اس کی قیمت کے طور پر پوری دنیا کی دولت علی کو ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم ہے۔ ایک چیونٹی کے منہ سے گندم کا چھلکا چھیننا اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا مل جائے، علی وہ امام عدل ہے کہ علی کی غیرت اور حمیت یہ گوارا نہیں کرتی۔ جو علی کا شیعہ ہوگا وہ کیسے گوارا کرتا ہے؟ وہ کیسے گوارا کرتا ہے؟ یہ جو سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو ہر روز نئے سے نئے اور بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور بولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب بولنے والا کوئی نہیں ہوتا تو پھر علی کی ولایت کے اعلان کا مطلب کیا ہے؟ علی کی ولایت اور علی کی امامت کی قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ جہاں علی کھڑے نظر آئے وہاں پر ہم بھی کھڑے نظر آئے، جہاں پر علی نظر نہیں آتے وہاں پر آپ بھی اور ہم بھی نظر نہ آئے۔ جہاں ظلم ہے، جو بھی ظلم کرتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جہاں عدل ہے، جہاں انصاف ہے، جہاں جد و جہد ہے، جہاں بیداری ہے، وہاں پر ایک علی کا ماننے والا اسی طرح سے نظر آئے جس طرح سے علی کی چاہت ہے۔ الحمدللہ آج کے اس اجتماع میں، آج کی اس مجلس میں تمام جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اکثریت جوانوں کی ہے. جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہے، اور جوان اگر پاک و پاکیزہ ہو تو اس سے بڑھ کر کسی قوم کی سربلندی کا باعث کوئی طبقہ نہیں ہو سکتا. جس قوم کو اللہ نے پاکیزہ جوان عطا کیے ہو اس قوم کو کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا. اس لیے ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے ان جوانوں کو آپس میں منظم کریں، کس طرح سے ان کے سامنے ایک بڑا ہدف رکھیں، کس طرح سے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے انہیں آرگنائز کریں، پارٹیوں سے، گروہوں سے، چھوٹے چھوٹے مفادات سے، تقسیموں سے، علاقائیت سے بالاتر ہو کر اپنی قوم مکتب، قوم اور مکتب، قوم یعنی تشیع، قوم یعنی علی کو ماننے والے، اور مکتب یعنی نظریہ، اپنے نظریے کی حفاظت اور اس نظریے کے حامل لوگوں کی تقویت کے لیے جوان میدان میں کھڑے ہوں، ہمارا فریضہ اور شہداء کی طرف سے ذمہ داری ہے. اگر یہ فریضہ ہم نے نبھایا تو یقینی طور پر ہم نے شہیدوں کے خون سے وفا کیا. میری اپنی طبیعت خراب ہے، میں آنا نہیں چاہ رہا تھا. میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ جب صادق تقوی صاحب موجود ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں تو کافی ہے، لیکن دوستوں کا اصرار تھا تو پھر میں حاضر ہوا. اب بھی میں کوشش کروں گا بس دو تین جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، اگرچہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں اور کافی آپ کو کافی دیر سے آپ یہاں پر اس مجلس میں موجود ہیں. لیکن عزیزان من، یہ جانیے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ان مجالس کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ایصال ثواب کی محفل نہیں ہے، شہداء کی یاد کو زندہ رکھنے کا مطلب صرف ایک ایصال ثواب کی محفل و مجلس نہیں ہے. شہید حریت کی علامت ہے، اور شہید کی یاد اس یاد کو منانے والوں کے دلوں میں حریت پیدا کرنے کا باعث ہے. لہذا ہمیں شعوری طور پر اس طرف آنا چاہیے، شہداء کے خانوادوں کی عظمتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، شہداء کے بچوں اور خانوادے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے دام درم سہنے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ شہداء کے خانوادے مجبور ہو کر کسی کے دروازے پر دستک دیں. اگر ایسا ہے تو ہم سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے قبل کہ ان کی عزت نفس کہیں پر مجروح ہوتی ہو، اس سے پہلے ہم جائیں ان کے دروازوں پر دستک دیں اور ان کی مشکلات کو اسی طرح سے حل کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے اس شہید کی خواہش ہوگی. ہمارا فریضہ ہے، اجتماعی فریضہ ہے. ورنہ حل من ناصرن ینصرنا، اگر ہمارے عمل میں ڈھل کر سامنے نہ آئے تو پھر یہ صرف نعرہ ہے. شہید کی یاد اگر صرف ایصال ثواب کی وہ مجلس ہو جس میں فاتحہ پڑھ کر اور کچھ جملے سن سنا کر ہم اٹھ کر چلے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو یہ صرف ایک رسم ہے، جبکہ عزاداری سید و شہداء اور یاد شہداء رسم نہیں ہے. یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ مکتب ہے. مکتب یہ لیبورٹری ہے جہاں پر ایک پریکٹیکل عمل سے آپ مریض کو گزارتے ہیں اور اس کے اندر سے جراثیم کو ختم کرتے ہیں آپریشن کے ذریعے سے، اور اس کو صحت مندی کی طرف لے کر جاتے ہیں. بیمار معاشروں سے بیماری کو ختم کرنے کی جو جد و جہد کا رستہ ہے وہ یہ عزاداری سید و شہداء ہے، یہ محافل اور یہ مجالس ہیں. ان مجالس کے ذریعے سے اگر اندر سے ہم کدورتوں کو ختم کر سکیں، اگر ہم ذہنوں کو صاف کر سکیں، اگر ہم ارادوں میں بلندی لا سکیں، اگر ہم شعور کو بلند کر سکیں، اگر ہم اندر آگ پیدا کر سکیں، اگر ہم اندر بلولا ایجاد کر سکیں، پیدا کر سکیں،
اگر ارادوں کو بلندیوں کی طرف لے جا سکے، اگر عزم اور استقلال پیدا کر سکے، اگر حریت پیدا کر سکے، تو پھر یہ آزاداری سید الشہداء اپنی روح کے مطابق ہے، یہ آزاداری اپنی روح اور ہدف کے مطابق ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ نہ ہو، سب کچھ نہ ہو، بس صرف زنجیر زنی ہو، صرف خون بہانا ہو اور وہ بھی اپنا، اور میدان عمل میں کہیں پر بھی کوئی نظر نہ آتا ہو، تو پھر یہ آزاداری کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے، آزاداری سید الشہداء، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مکتب تشیع کے پروانوں کے درمیان اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کا متبادل کسی مکتب میں نہیں ہے، کسی مکتب میں نہیں ہے. چونکہ اس کا تعلق صرف وعظ و نصیحت سے نہیں ہے، آزاداری سید الشہداء کا تعلق صرف وعظ و نصیحت سے نہیں ہے کہ خوش وعظ بیٹھ جائے، وعظ بیٹھ جائے، دو چار نصیحتیں کرے، دو چار اچھی باتیں کرے اور اس کے اوپر چڑھ جائے. نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے، اس کے احساسات سے ہے، اس کے اندر کی تبدیلیوں سے ہے، اس کی روح سے ہے. جس کی روح حسین سے متصل ہو جائے، وہ پھر زندگی کی عملی مصیبتوں میں، عملی مراحل میں کہیں پر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پھر آگے بڑھتا ہے. یہ بلبلہ صرف حسینیت پیدا کرتی ہے. میں آپ لوگ کم و بیش آگاہ ہیں، ہمارے اہل سنت دوستوں کے ساتھ، اہل سنت مکتب کے مختلف گروہوں کے ساتھ میرا بڑا اچھا رابطہ ہے، بیٹھتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، مختلف موضوعات پر بحث و تمیز ہوتی ہے. تو جب میں ان کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں تو ان کے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہوں، خلا، ان کے اندر خشکی محسوس کرتا ہوں. ان سے کہتا بھی ہوں کہ بھئی یہاں پر قصور تمہارا نہیں ہے، تمہاری آئیڈیالوجی کا ہے. ہمارے اور تمہارے درمیان اگر فرق ہے تو وہ کربلا کا ہے. تم بھی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن تمہاری اور ہماری نماز، تمہارے اور ہمارے حج، تمہارے اور ہماری سیاست، تمہارے اور ہمارے دین کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے جس نے ہمیں زندہ کیا ہے اور تم باوجود کوشش کے زندہ نہیں ہو پائے، تو وہ حسین ابن علی کی حریت ہے. اور یہ جو حسین ابن علی کی حریت ہے، یہ آزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، کسی اور ذریعے سے پیدا نہیں ہوتی، چونکہ اس کا تعلق روح انسان سے ہے، روح انسان. جب آپ کربلا کا تعلق روح ہے انسان سے، روح ہے انسان. دنیا کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے، دنیا کا، جو انسانی روح کو اس طرح سے متاثر کرے جس طرح سے متاثر کربلا کا واقعہ کرتا ہے. کوئی دنیا کا حادثہ اور سانحہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی روح کے اندر اس طرح سے تراوت پیدا کر دے جس طرح سے تراوت کربلا کا واقعہ کرتی ہے. آپ مکہ بھی جاتے ہیں اور کربلا بھی جاتے ہیں، لیکن مکہ اور کربلا میں آسمان زمین کا فرق ہے. مکہ آپ کا بدن جاتا ہے، کربلا آپ کی روح جاتی ہے. مکہ جاتے ہیں، آپ دیواروں کو دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، واپس آتے ہیں، لیکن کربلا میں آپ اندر سے زندہ ہو کر آتے ہیں، زندہ ہو کر اندر سے. آپ کو اگر مکہ کے لیے کہا جائے کہ آپ پیدل جائیں تو آپ پر بہت گراں گزرتا ہے اور بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن کربلا کی طرف پیدل چلنے کے لیے آپ کا دل مچلتا ہے اور ایک حسینی پورا سال انتظار کرتا ہے کہ کب مجھے یہ توفیق ملے کہ میں سینکڑوں کلومیٹر پیدل چلوں اور حسین کی بارگاہ میں حاضری دوں. یہ قلب کی بات ہے، یہ دل کی بات ہے، دل کی بات ہے. میں پچھلے سال اربعین میں کسی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ جج صاحبان اور کچھ سیاستدان وہاں پر میری بات ہوئی. میں نے کہا دیکھو بھائی ڈان نیوز پہ تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے. میں نے کہا کہ آج آپ کو پتا ہے کہ اربعین کا دن ہے اور 2.25 کروڑ انسان 2.25 کروڑ دیوانے کس کے؟ حریت کے. کس کے؟ حسین کے. کس کے؟ عشق حسینی کے. کربلا کی طرف رواں دواں ہے تمام تر سختیوں کے باوجود. دنیا میں کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے جہاں پر لوگ اس دیوانگی کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیدل چل پڑے ہوں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے ہاتھ ان کی انگلیاں ماؤں کے ہاتھ میں ہوں. 80-85-90 سالہ بھوڑوں نے کمر باندھی ہوئی ہو اسا ہاتھ میں لے کر چل پڑے ہوں بغیر اس کے کہ بھئی اتنی مشقتوں کو وہ کیسے برداشت کریں گے, بغیر اس احساس کے چلتے جا رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ اربعین کے دن حسین کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. یہ بلبلہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بلبلہ اس عشق کی وجہ سے آتا ہے جو کربلا عطا کرتا ہے, اور کربلا اسی کو عطا کرتا ہے جس کے دل کے اندر کربلا زندہ ہو. کربلا زندہ ہو. ایک کعبہ سر ہے اور ایک کعبہ دل ہے. آپ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں کعبہ سر کی طرف, مکہ کی طرف, لیکن آپ کا دل کہاں جھکتا ہے؟ دل آپ کا جھکتا ہے حسین کی طرف, کربلا کی طرف. اس لیے کہ اس دل کے کعبے کا تعلق انسان کے تمام جذبات سے, تمام احساسات سے. یہ جو ہماری مجلسیں ہیں اس لیے با رونق ہے, اس لیے ان مجلسوں میں جان ہے, اس لیے یاد شہداء میں جان ہے کہ جب آپ ذکر کربلا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی روح, آپ کا پورا وجود کربلا سے متصل ہوتا ہے, پاکیزہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس طرح آنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس مکتب کے پیروکار ہیں, کس مکتب کے. آپ خود عصر عاشور والا سین دیکھ لیں. عجیب نہیں ہے کہ اگر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے مجھے اور آپ کو, تو جیسے جیسے مشکلات بڑھتی ہیں ویسے ویسے ہمارے حوصلے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے ہم پر پجمردگی چھاتی ہے. لیکن کربلا اس کے بالکل برعکس ہے. صبح کا حسین اور ہے اور عصر کا حسین اور ہے. تاریخ میں لکھا ہے, تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا حسین کے چہرے کی تمازت اور روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. جیسے جیسے قریبی ترین لوگوں کی شہادتیں ہوتی چلی جاتی تھی حسین زیادہ عزم اور ہمت کے ساتھ میدان میں اترتے نظر آتے تھے. کیا ہے یہ؟ اتصال اللہ ہے, اتصال اللہ. جیسے جیسے ان مشکلات میں انسان اللہ سے متوسل ہوتا ہے ویسے ویسے اس کو اندر سے روح کی تقویت بھی اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. اس لیے جو کربلائی ہوتے ہیں, جو کربلا کی راہ کے راہی ہوتے ہیں, ان کی زبانیں اس لیے پاکیزہ ہوتی ہیں, نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہیں, کان پاکیزہ ہوتے ہیں, اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے دل میں کربلا کو لے اور اس کی زبان گندی ہو, اس کی سوچ گندی ہو, وہ ظلم کرے کسی پر, اپنے دوستوں پر بھی, دشمنوں پر بھی ظلم حسین کا پیروکار نہیں کر سکتا. چونکہ حسین کی لغت, حسین کی ڈکشنری میں ظلم کا لفظ نہیں ہے. لہذا دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ انصاف ہے, ظلم نہیں ہے. یہ حسین کی سیرت سے, حسین کے کربلا سے, حسین کی روح سے اتصال کا عملی نتیجہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے. کسی نے کہا, کسی بڑے شاعر نے کہا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ بود. اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نے کربلا ہی میں مر جانا تھا. کربلا کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ زینب سلام اللہ علیہا. یعنی کربلا کو اگر زندگی ملی ہے، اگر انسانی معاشرے میں گلی گلی کوچا کوچا کربلا کا پیغام پہنچا ہے، تو وہ زینب کی بدولت پہنچا ہے،
زینب کی بدولت، ام کلثوم کی بدولت، سکینہ کی بدولت، مخدرات عصمت و طہارت کی بدولت. کتنی مظلوم ہیں یہ مائیں، کتنی مظلوم ہیں یہ بہنیں، کتنی مظلوم ہیں یہ بیٹیاں.
یہ ایام ظاہر ہے محرم کے ایام ختم ہو رہے ہیں اور ہم سفر کی طرف جا رہے ہیں.
اہل البیت کی اسارت کے ایام ہیں، اسیری کے ایام.
اسیری،
اسیری کا ادراک اور احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس نے اس کو چکھا ہو. چکھا ہو ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا. زینب سلام اللہ علیہا نے جب تک اسارت کو چکھا نہیں تھا، اس وقت تک شاید زینب سلام اللہ علیہا کو بھی یقین نہیں آتا تھا. اس لیے وداع کے موقع پر جب وداع کرنے کے لیے حسین ابن علی خیموں میں آئے ہیں، تو زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو گلے لگایا ہے، ہاتھ چومے ہیں، ماتھے پر بوسا دیا ہے. بھائی نے بھی بہن کو بوسے بھی دیے اور نصیحتیں اور وصیتیں بھی کی ہیں. اس دوران میں دیکھیے ایک وصیت حسین ابن علی کو یاد آتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بہن زینب، جب میری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدا ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس وصیت پر عمل کروں. ذرا قریب آؤ. قریب بلا کر زینب سلام اللہ علیہا کے بازو سے کپڑا اوپر اٹھاتے ہیں اور بازو کا بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں.
جب یہ بوسہ لینا شروع کرتے ہیں تو زینب رو پڑتی ہیں. روتے ہوئے جب حسین کے بوسے ختم ہو جاتے ہیں،
فرماتی ہے، بھیا اب مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کر سکوں.
بہن، تمہیں کون سی وصیت کی تھی؟
فرماتی ہے، بھیا جب میری والدہ شہید ہو رہی تھی، جب وفات پا رہی تھی، دنیا سے جا رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں کہا تھا کہ بیٹی، جب کربلا میں تمہارا بھائی تم سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت میں نہیں ہوں گی، لیکن میری جگہ تم ضرور ہوگی. تو تم نے ایک کام کرنا ہے کہ حسین کے گلے کا آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی بوسہ ضرور دینا ہے.
اس مقام پر بوسہ دینا جہاں پر شمر ملعون کی کند چھری چلے گی.
اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے گلے کا بوسہ دوں.
آپ ذرا اس جدائی کی شدت کو دیکھیے. اس لیے بعض لوگوں نے زینب کی اس مظلومیت کو اور حسین ابن علی کی اس مظلومیت کو بیان کیا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا کو پہلے شاید اندازہ نہ ہو کہ ہم اتنے مظلوم ہو جائیں گے کہ ہمیں کوچا کوچا پھرایا جائے گا اور گلی گلی پھراتے ہوئے ہمارے سر پر آگ کی بارش کی جائے گی، جلتے ہوئے کوئلوں کی بارش کی جائے گی. زینب سلام اللہ علیہا کو شاید یہ اندازہ نہ تھا. امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے نا، فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے باندھا گیا تھا کہ میرے اپنے ہاتھ گردن کی پشت پہ بندھے ہوئے تھے، اور اس عالم میں جب چھتوں کے اوپر سے، گھروں کے چھتوں سے کوفہ و شام کے بازاروں میں جلتے ہوئے انگارے برسائے جا رہے تھے، تو وہ انگارے ہمارے سروں پر پڑتے تھے، ہمارے سر کے بالوں اور کپڑوں کو آگ لگتی تھی، ہاتھ بندے ہوئے ہوتے تھے اور ہم اس آگ کو بجا نہیں پاتے تھے، اور پھر اس خوشی میں یہ ملعون شادیانے بجاتے تھے. یہ مظالم اور یہ ظلم کیا اس سے کم ہے کہ جب عباس کا سر لے کر آگے بڑھتے تھے تو اس جس نیزے پر عباس کا سر ہوتا تھا، اس نیزے کو ان مخدرات کی آنکھوں کے سامنے رکھا جاتا تھا. بارہا سید ساجدین نے فرمایا کہ ظالموں، اگر تم نے یہ کرنا ہے تو ان سروں کو ذرا دور لے جاؤ، اس لیے کہ ان ظالموں کی نگاہیں جب ان سرہائے مقدس پر پڑتی ہیں تو ساتھ ہی میری پھپھیوں اور بہنوں کے سروں پر بھی پڑتی ہیں جو برہنا ہے.
یہ مظالم،
یہ ظلم کی انتہا، یہ شدت ظلم، اس لیے آیت اللہ خوی فرماتے ہیں جب وہ آتے تھے کربلا اور نجف میں تو وہاں پر تین جملے ارشاد فرماتے تھے. حضرت عباس علمدار کے حرم کے سامنے کھڑے ہو کر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اس مظلومیت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مظلومیت کا اندازہ لگا لیں. تین جملے ارشاد فرماتے تھے, وہ تین جملے واقعی انسان کے تن بدن میں آگ لگانے والے جملے ہیں. تن بدن میں آگ لگتی ہے جب ان تین جملوں کو انسان صرف سنتا نہیں ہے بلکہ درک کرتا ہے, اس کی گہرائیوں میں ذرا جھانکتا ہے کہ کتنا درد ہے ان تین جملوں میں. سب سے پہلے فرماتے ہیں السلام علیک یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہے. اس لیے کہ عباس جب کٹ گئے تو اس کے بعد حسین کی کمر جھک گئی. لیکن وہ جو دوسرا جملہ تھا وہ بڑا عجیب اور اس سے زیادہ شدید ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیک یا حجاب زینب, اے زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے زینب سلام اللہ علیہا کو ایک حوصلہ تھا کہ میرا حجاب سلامت ہے. لیکن جب زینب سلام اللہ علیہا سے عباس بچھڑ گئے تو اس کے بعد زینب کو یقین ہو گیا کہ ہاں اب پردہ بچنے والا نہیں ہے, اب حجاب بچنے والا نہیں ہے. اور تیسرا جملہ اس سے زیادہ شدید تھا, فرماتے السلام علیک یا ساق سکینہ, اے سکینہ کے ساقی عباس تم پر میرا سلام ہو. وہ ساقی سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب عباس جب تک زندہ تھے سکینہ کی پیاس زندہ تھی, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس زندہ تھی. لیکن جب عباس شہید ہوئے تو اس کے بعد سکینہ کو جب پانی دیا گیا تو پانی پیا نہیں, کہا کہ مجھے عباس چاہیے تھا. عباس گزر گئے, اب ہماری پیاس بھی مر چکی ہے, ہماری اب پیاس باقی نہیں رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم, يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بار الله الشهيد کو اپنے اس عالم برزخ میں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور فرمائے.